اسی طرح سے سیاہ سیاہ ٹوپی پہننا کالی ٹوپی پتا نہیں چلتا کہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے کس نے تو وہ ٹھیک نہیں. مقرر کی گرمی سے گرم ہوتا ہے, اب مقرر اگر ٹھنڈا ہو تو کیا بنے گا, تو اس پر کام نہیں کرے گا. اشعار سنیں گے, اشعار سنتے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے دیا ہوا ایک ایسا اسپیکر کر کے آج میرے خیال پانچ سال ہو گئے. میرے مرشد محبوب سیدی سندی محبی محبوبی مرشدی مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار, بھاگ رب کی گلی. یہ اشعار در حقیقت روح اور نفس کا مکالمہ ہے. روح اور نفس آپس میں بات کر رہے ہیں. روح اللہ تعالیٰ, روح کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اور روح کی غذا اللہ کی یاد ہے, اور نفس کا مرکز دوزخ ہے, اور شیطانی کام اس کی غذا ہے. کہتے ہیں روح موسیقی روح کی غذا ہے, موسیقی روح کی غذا ہے, تو غذا تو ہے لیکن شیطانی روح کی غذا ہے, دوزخی غذا ہے. یہ دوزخ میں بھی تو غذا ہے نا, جب دوزخی مانگیں گے کھانے پینے کو تو کیا ملے گا ان کو؟ ڈبلتا ہوا کھولتا ہوا پانی اور پیٹ اور خون ہے نا. غذا ایک وہاں کی بھی ہے, ایک جنت کی غذا ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے, اور دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں اور میٹھا شفاف پانی اور طرح طرح کے ثمرات, طرح طرح کے چرند پرند, یہ غذائیں وہاں کی اور ہیں, وہاں کی غذائیں اور ہیں. تو موسیقی غذا تو ہے لیکن دوزخ دوزخ کی غذا ہے, شیطانی روح کی غذا ہے, اور روح کی اصل غذا اللہ کی یاد ہے. تو روح جو ہے نفس جو ہے روح کو بہکا رہا ہے کہ تم جو ہے دیکھو شیطانی کام کرو, ننگی فلمیں دیکھو, بے پردگی کرو, گناہوں کے کام کرو, کتنا مزہ آتا ہے. لیکن روح اللہ کی ذات کی طرف کھینچتی ہے کہ نہیں ہم یہاں نہیں جائیں گے, ہم تو اپنے اللہ پر فدا ہوں گے, ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ پر فدا ہوں گے. اب یہ روح جو ہے جسم کے ساتھ ساتھ ہے نا, جس آدمی کی روح قوی ہو جاتی ہے نفس سے مغلوب نہیں ہوتی, روح پر روح نفس پر غالب رہتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی کشش اس کی قوی ہوتی ہے, تو وہ گناہوں پر غالب آ جاتی ہے, گناہ نہیں کرنے دیتی اس کو. اور جس پر نفس غالب آ جاتا ہے شیطانی کام کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ جسم روح کے ساتھ ہے, اگر روح قوی ہوگی تو جسم سے اعمال جنتی صادر ہوں گے, اور اگر روح مغلوب ہو گئی نفس غالب ہو گیا تو اسی جسم سے بدنگاہی ہوگی, چوری کرے گا, ڈاکہ ڈالے گا, شراب پیے گا, ماں باپ کو گالیاں دے گا, نافرمانی کرے گا, اور طرح طرح کے گناہوں کے کام کرے گا. تو یہ نفس اور روح کی آپس میں بات چیت ہے جو یہ اشعار میں حضرت نے ہمارے فرمائی ہے. اے بری گلی بڑھ گئی بے گلی, گناہوں کا راستہ برا ہے, اور گناہ کرنے سے بے چینی اور پریشانی اور عذاب آتا ہے. اے دوری اے گلی بن گئی بے گلی, اے بری اے گلی بن گئی بے گلی, اے سکھی میں چلی میری توبہ بھلی, اے سکھی میں چلی میری توبہ بھلی, تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی. من چلی مانے من کی خواہشات, دل کی خواہشات پر چلنا, نفس کی خواہشات پر چلنا. ادھر آ جاؤ, کس میں اوپر بیٹھ جاؤ. تو ہے گو من چلی مت دکھا کھلبلی, گو من چلی مت دکھا بلی, سن رہی اے دل جلی بھاگ رب کی گلی, سن رہی
اے دل جلی باغ رب کی گلی. یہ روح جو ہے وہ لے جا رہی ہے کہ تم تو بس اللہ کی طرف جاؤ, اللہ پر فدا ہو جاؤ. معاشرے کو مت دیکھو, زمانے کو مت دیکھو, لوگ کیا کہیں گے اس کو مت دیکھو. یہ بڑا مرض ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ٹخنا کھول لیا تو لوگ کیا کہیں گے, داڑھی پوری کر لی, ایک مٹھی کر لی, لوگ کیا کہیں گے, اور شرعی پردہ شروع کر دیا, لوگ کیا کہیں گے, برقع اوڑھ کے نکلے, لوگ کیا کہیں گے, ہنسیں گے ہمارے اوپر. آج ان کو ہنسنے دو, کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. قیامت کے دن اللہ اور رسول کا قانون کام آئے گا. یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں, ہنستے ہیں ہمارے اوپر, یہ کل ان کی قبریں بننے والی ہیں کہ نہیں؟ ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہونے والی ہیں, ان کی طنزیہ نگاہیں ہمیشہ کے لیے نابینا ہونے والی ہیں. ایسے لوگوں سے ڈر کر اللہ اور رسول کا راستہ ہم چھوڑتے ہیں, یہ کس قدر حماقت اور جہالت کی بات ہے, ہے نا؟ ہے بری یہ گلی بڑھ گئی بے گلی, اے سکھی میں چلی میری توبہ بھلی, تو ہے گو منجلی مت دکھا کھل بلی, سن لی اے دل جلی بھاگ رب کی گلی. ففروا الی اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں اللہ کی طرف بھاگو, تیزی سے بھاگو, چلنے سے کام نہیں چلے گا, بھاگو. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف فرار اختیار کرو. اے ففروا الی اللہ عما سوا اللہ, ہر غیر سے بھاگو اللہ کی طرف. غیر غیر ہے, غیر کچھ بھی نہیں, آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, اللہ ہی سب کچھ ہے, غیر کچھ بھی نہیں. اللہ کے سوا سب چیز فنا ہونے والی ہے. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر گلی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر گلی, بے نشاں بے نشاں ہو گئے ہر نشاں, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ عقل مندی کی بین الاقوامی تعریف یہ ہے کہ انجام پر نظر رکھتا ہے. عقل مند آدمی انجام پر نظر رکھتا ہے, لوگوں کو نہیں دیکھتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے, انجام دیکھتا ہے کہ ہمارا انجام کس کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین, انجام متقین کے ہاتھ میں ہے. گناہ سے جو پرہیز کرتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, ان کے ہاتھ میں ہم نے انجام دے دیا ہے. جتنا متقی ہوگا اتنا ہی بہترین اس کا انجام ہوگا. تو انجام پر نظر کرنے والا عقل مند ہوتا ہے, وہ بیوقوف ہے جو انجام کو سوچے بغیر عمل کرتا ہے. تو یہاں حضرت نصیحت فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کا فتنہ جو عورتوں سے عشق لگاتا ہے بے پردگی کی وجہ سے, اور یہ اب کیبل اور ٹی وی اور یہ اسمارٹ فون, ان کے ذریعے سے آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے. خدا اور رسول کی نافرمانی, صریحاً نافرمانی ہو رہی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا العین النظر, آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی. گھر گھر میں یہ گندگی آ چکی ہے, اور شرعی پردہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ آنکھوں کا زنا اور خدا اور رسول کے حکم کی نافرمانی واضح ہو رہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لہم. اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں, نامحرموں کو نہ دیکھیں. چچی سے پردہ ہے, موانی سے پردہ ہے, سالی سے پردہ ہے, بھابھی سے پردہ ہے, اور جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے, خالو سے پردہ ہے, پھوپھا سے پردہ ہے, اور جتنے خالو زاد, پھوپھا زاد, چچا زاد, جتنے کزنز ہیں, ان کا آپس میں پردہ ہے. یہ خدائی قانون ہے, یہ مولوی کا قانون نہیں ہے, خدا کا قانون ہے. جو خدا کو, خدا کے قانون کو توڑے گا, دل کا حدود اللہ فلا تقربوها, اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں, یہ شرعی حدود کے قریب بھی مت جانا, ورنہ خدا تعالیٰ تمہاری گردن توڑ دے گا. تم پر عذاب نازل ہوگا. کیسا عذاب؟ پتھروں کا عذاب نہیں آئے گا اس امت پہ جو صورت مسخ کرنے والے اور پتھروں والے عذاب جو پچھلی امتوں پہ آئے ہیں, اس قسم کے عذاب اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, لیکن دل پر عذاب ابھی بھی آ سکتا ہے. جو گناہوں میں مبتلا ہوگا اس پر اس کے دل کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں, دل پر عذاب نازل کرتے ہیں. منہ میں اگرچہ کباب ہو لیکن دل پہ عذاب ہوگا. منہ میں کباب, دل پہ عذاب, بے چینی, پریشانی اور مصیبتیں اور طرح طرح کی پریشانیاں اور مہلک بیماریاں اور روزی بے روزگاری, روزی میں تنگی, یہ ساری آفتیں جو ہیں خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہیں. حضرت یہاں خاص طور سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک کلی کھلتی ہے کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے, پھول پھول کھلتا ہے, خوشبو بھی پھیلاتا ہے. ایک تم انجام پہ نظر رکھو کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے. ایک دن دو دن کے اندر پتیاں مرجھا کے سب جھڑ جاتی ہیں, خشک ہو جاتی ہیں, کچھ بھی باقی نہیں بچتا. تو یہ نامحرموں کا جو عشق لگاتا ہے اپنی زندگی کو ایک فانی چیز پر برباد کرتا ہے. اگر یہی دل اور یہ زندگی اللہ پر فدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہیں گے. تو فانی چیزوں پہ دل لگانے والا مردہ ہو جائے گا, لیکن اللہ پر جس نے دل لگایا, اللہ پر جس نے اپنی زندگی کو فدا کیا, ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا. اب قبروں میں جا کے دیکھو جتنے حسین تھے ان کا کیا انجام ہو گیا, کیا بنا ان کا. آج میں نے ایک رکشہ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ ٹرو لو نیور ڈائز. کتنا بڑا جھوٹ ہے یہ, کہہ رہے ہیں کہ سچی محبت کبھی نہیں مرتی, حالانکہ آج کتنے حسین قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب دھوکے بازی کی باتیں ہیں, یہ شیطان ایسی چیزیں سکھلا دیتا ہے. بھلا انسان کبھی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے بھی آیا ہے؟ کتنے حسین, ہمارے حضرت فرماتے ہیں ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہو گئے ہیں, ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہیں, مگر اس عشاق ناداں مبتلا ہیں خوشگمانی میں. یہ خیال ہے کہ یہ حسن ہمیشہ رہے گا, ہم ہمیشہ اس سے جی لگاتے رہیں گے, لیکن ان شکلوں پہ جھریاں پڑنے والی ہیں, آنکھوں پہ چشمے لگنے والے ہیں, پیروں میں ہاتھوں میں لڑکھڑی پکنے والی ہے, گردنوں میں لرزہ پڑنے والا ہے. پھر کیا کرو گے؟ پھر کہاں دل لگاؤ گے؟ دل تو لگاؤ, محبت کرو اللہ کا حکم سمجھ کے. بیوی بچوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ کا حکم ہے, اور جب اپنے بیوی بچوں کو دیکھو تو یہ سوچو کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے. اولاد کو دیکھو تو سمجھو کہ میرے اللہ کے, اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہیں اولاد, میرے اللہ کی طرف سے آئے ہیں. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ حرام عشق لگانا, اور جو لوگ یہ حرام عشق لگاتے ہیں, بدنگاہیاں کرتے ہیں, تو ان کو اپنے حلال نعمت بھی اچھی نہیں معلوم ہوتی, حلال نعمت بھی پھر اچھی نہیں معلوم ہوتی. کس قدر شرمناک واقعات ان نگاہوں کی خرابی کی وجہ سے ہیں. تو اپنی نظر کی خوب سختی سے حفاظت کرنا فرض عین بھی ہے, اور دنیا اور آخرت کی خیر اور فلاح کا یہ راستہ ہے. اور جس نے یہ بات نہ مانی بس اس کی دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے. پھول مرجھا گئے چاندنی ڈھل گئی, اپنا انجام بھی کہہ گئی ہر گلی, بے نشاں ہو گئے ہر نشاں, قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی, رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی. دیکھو اللہ والے ہر جذبے سے آشنا ہوتے ہیں, لیکن خوف خدا کی وجہ سے حرام میں مبتلا نہیں ہوتے. دیکھو سب باتیں جو ہیں ہم مانتے ہیں کہ اس کے اندر کشش ہے, شکلوں میں کشش ہے. اللہ والوں کے شعر دیکھو, رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی, معلوم ہوا کہ حسن کی نوک پلک سے ہر انسان واقف ہوتا ہے, اور یہ اللہ بھی واقف ہوتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے حرام نظر نہیں ڈالتے, حرام خیال بھی نہیں لاتے, خدا تعالیٰ کے خوف سے وہ اس کی ہمت ہی نہیں کر پاتے, ہمت ہوتی ہوئے بھی ہمت نہیں کر پاتے. خدا کا خوف ان پر غالب ہوتا ہے, اور یہی خوف مطلوب ہے ہر انسان کو, ہر انسان کو یہ خوف مطلوب ہے, اتنا خوف کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچ جائے. رس بھری آنکھ تھی زلف کالی ملی, ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی, ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی ملی, میر دنیا فانی میں ہر سو ملی, بے کلی بے کلی بے کلی، کیونکہ روح روح کی ذات مرکز، روح کا مرکز اللہ کی ذات ہے، اپنے مرکز سے ہٹ گئے ہیں اور غیروں سے دل لگا لیا، فانی چیزوں سے دل لگا لیا جو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس لیے سکون نہیں ہے، بے چینی ہے. اللہ سے دل لگاؤ گے چین اور سکون ہی سکون ملے گا، اور جہاں ادھر ادھر دل لگایا بے چینی پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار ہو جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی یاد میں اطمینان قلب ہے، دلوں کا چین اللہ ہی کی یاد میں ہے، کوئی چیز اس کے سوا ایسی نہیں. اور یاد کی ہم بتاتے رہتے ہیں دو قسمیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرتے رہنا، تلاوت اور دو دو ہزار مرتبہ کیا وہ کہہ رہے تھے ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اتنا پڑھنے سے آپ کو تحمل نہیں ہوگا، دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی اور دماغ آؤٹ ہو جائے گا. پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو غصے کا مرض اتنا تھا کہ گھر ان کا ٹوٹ گیا بیچاروں کا، غصے میں آ کے ایسے الفاظ کہہ دیے، اب رو رہے ہیں، شرمندہ ہیں. تو یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کسی کو اپنا رہبر نہیں بنایا، اپنا مرشد نہیں بنایا، بس سمجھا کہ بھائی ذکر تو ہے ہی، اللہ کی یاد تو ہے ہی بہت اچھی چیز، اس سے تو قرآن میں سب نے سنا ہوا ہے یہ بات تو کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو بس وہ ذکر ہی ذکر ذکر ہی ذکر کرتے کرتے کھوپڑی ان کی گرم ہو گئی. بھائی طاقت کا خمیرہ کتنا کھا سکتا ہے آدمی؟ 5 ملی گرام، حکیم صاحب کہتے ہیں کہ 5 ملی گرام روزانہ کھا لو. آپ نے 100 ملی گرام ایک ہی دن میں کھا لیا کہ ہم جلدی اچھے ہو جائیں، جلدی طاقت آ جائے، جلدی ہماری جوانی واپس آ جائے، لیکن کیا ہوگا کہ اس خمیرے کے نفع کے بجائے نقصان ہوگا. اب انہوں نے بے مشورے کے اتنا ہزاروں ہزاروں ذکر کیا، کھوپڑی ان کی گرم ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا گھر ٹوٹ گیا، اب نادم ہیں، شرمندہ ہیں. اس طرح سے جو لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے، ان کا بھی جی حلال نعمتوں میں نہیں لگتا، اپنے گھر والوں سے نہیں لگتا، پھر اس طرح بھی گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، چار چار بچوں کے باوجود گھروں کو آگ لگ رہی ہے. اللہ کے لیے ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور کسی اللہ والے سے اپنا تعلق کر کے اس کی رہبری سے یہ راستہ طے کریں. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. کسی اللہ والے کا ہاتھ میں دے دو، اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دے دو، جلدی کر لو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی، ایک ہی دفعہ ملتی ہے. وہ اللہ والا آپ کو انشاءاللہ اپنے ساتھ ساتھ ایسے لے چلے گا کہ آسانی سے راستہ طے ہو جائے گا. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. دنیا کا کوئی کام بھی رہبری کے بغیر انسان نہیں کر سکتا. ایک جلیبی، ہمارے مرشد فرماتے تھے ایک جلیبی بنانا بھی جو ہے خود سے کتاب پڑھ کے کوشش کریں گے بڑے مشکل پیش آئے گی، پھر بھی ٹھیک سے نہیں بنے گی. اور اگر کسی استاد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو کہ بھائی ذرا ہمیں جلیبی بنانا سکھا دو، تو دو ایک دن کے اندر وہ آپ کو ایسا ماہر ایکسپرٹ کر دے گا، آپ جلیبی بنائیں گے دھڑا دھڑا. جب دنیا کا ایک معمولی کام بغیر رہبری کے نہیں ہو سکتا، بغیر استاد کے نہیں ہو سکتا، تو دین پر ہم کیسے چل سکتے ہیں بغیر رہبری کے؟ سوچنا چاہیے. تو جو جی چاہا بس جو قرآن پاک پڑھا اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اپنی طرف سے اس کا مطلب نکال لیا، یہ دین نہیں ہے. دین تو سب لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور صحابہ نے اس کو سمجھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، صحابہ نے سمجھا دیا. اب جیسے انہوں نے سمجھا دیا اور جیسے علماء اور فقہا بتائیں گے اس طرح ہمیں چلنا پڑے گا، تب تو کامیابی ہوگی، ورنہ شیطان ہم کو گمراہ کر دے گا. شیطان بڑا اچکا ہے، چور اچکا، اچھا مال دکھا کر گٹر لائن میں پھینک دیتا ہے. ہاں دنیا کے معاملے میں تو ایک مرتبہ کسی دکاندار سے دھوکہ ہو جائے تو 100 جگہ گائے گا کہ بھائی اس دکان پر نہ جانا، یہ دھوکے باز ہے. اور شیطان ایسا دھوکے باز ہے کہ یہ گورا مال دکھا کر اور کالے بال دکھا کر اور گٹر لائن میں پھینک دیتا ہے. صوفی صاحب کو بھی پھینک دیتا ہے، زیادہ اکڑ دکڑ نہیں دکھانا. پہلوان جو بنتا ہے وہ جتنا پہلوان ہوتا ہے کیچڑ زیادہ ہے، کیچڑ میں بھی پھسل جاتا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ بھائی ہم پہ عورتیں جو ہے کوئی اثر نہیں کرتی، جیسا کہ کل جاہل پیروں کا یہ رواج ہے کہ عورتوں سے پردہ بھی نہیں کرتے، کوئی ان سے پوچھے کہ ہمارے لیے مثل پتھر کے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ظالم دھوکے باز ہیں، یہ بدماش ہیں، ایسے پیروں سے بہت، یہ پیر تو ہے ہی نہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں پیر کیا، یہ تو پیر بھی نہیں ہے ظالم، جو شریعت اور سنت پر نہ چلے اور تعویذ گنڈے بھی چل رہے ہیں، عورتوں سے پیر بھی دبوا رہے ہیں اور کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جو ہے ان کے چکر میں آ کے پیسہ بھی ان کو لٹا رہے ہیں، اپنی عورتوں کی عزت بھی لٹا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسے لوگوں سے بہت دور رہنا چاہیے، ان بدماشوں سے بہت دور رہنا چاہیے، ان کا صرف کام یہ ہے کہ پیسہ اینٹنا، حلوہ مانڈا اینٹنا، دیگیں کھانا، بکرے چھترے ہضم کرنا، اور کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ایسے جہالت سے ہم مسلمانوں کو بھی، کیونکہ قصور ہمارا اپنا ہے کہ ہم دین سیکھتے نہیں ہیں اللہ والوں سے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا جہلا کے اندر زیادہ ہے، اوقلا کے اندر کم ہے، فقہا کے اندر کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جالس الکبراء وسائر العلماء، کہ اللہ والوں میں، بڑوں میں، تجربہ کار لوگوں میں بیٹھو اور مسائل علماء سے پوچھو۔ لیکن ہم تو اپنے مسئلے خود گھڑ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ واٹس ایپ پہ آ گیا، وہ بھائی فلاں چیز بڑی اچھی لگ رہی، چلو آج سے عمل شروع کر دیا، لیکن کسی عالم سے نہ پوچھا کہ یہ صحیح بات بھی ہے کہ گمراہی کا راستہ ہے، کتنے لوگ گمراہ کر رہے ہیں، کتنے لوگ گمراہ ہو گئے اس چکر کے اندر۔ کبھی بھی ان ذریعوں سے جب تک کہ بالکل مستند معلوم نہ ہو کبھی دین نہ سیکھنا چاہیے۔ عقیدے تک خراب کر دیے ان لوگوں نے، عقیدے بھی خراب کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو۔ گناہ کر ڈالے گا تو معافی مانگ کے گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن عقیدہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی جنت میں نہ جا سکے گا، ہمیشہ کی جہنم ملے گی خدا نخواستہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھتے ہیں۔ تو کسی سچے اللہ والے سے رابطہ کر لو، مضبوط رابطہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کی رہبری کرے گا اور منزل تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں گے۔ فرمایا کہ ایک عالم منزل ہوتا ہے، ایک بالغ منزل ہوتا ہے۔ کتابوں سے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، میاں سن رہے ہو، کتابوں سے علوم حاصل ہو جاتے ہیں، عالم منزل کہلاتا ہے، لیکن ابھی مقصود پہ نہیں پہنچا۔ علم کا مقصود اللہ کی ذات ہے، تو عالم منزل تو ہے، بالغ منزل نہیں ہے، منزل پہ پہنچا نہیں ہے۔ تو کسی بالغ منزل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو انشاءاللہ آپ کا راستہ بھی طے ہو جائے گا۔ رس بری آنکھ تھی، زلف کالی میلی، رس بری آنکھ تھی، زلف کالی میلی، ہاں بلا بھی مگر اس سے کالی میلی، میر دنیا فانی میں ہر سو میلی، بے کلی بے کلی بے کلی بے کلی، میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، کوئی مجنوں ملا کوئی لیلا ملی۔ ہر جوانی برباد ہو رہی ہے، یہی ایک مقصود بنا لیا ہے، نامحرموں کا عشق، لڑکے لڑکیوں سے، لڑکیاں لڑکوں سے، نامحرم عشق، اور انجام کیا ہوتا ہے سنیے، ہمارے حضرت نے سنایا قصہ مزیدار۔ ایک ایک شخص جو ہے ڈائریکٹر وزیر اعظم تھا، تو پاگل خانے کے معائنے کے لیے چلا گیا ہو، اور جا کر اس کو لے لیا ایڈمنسٹریٹر کو پاگل خانے کے، کہ اگر ہمیں معائنہ کرنا ہے چلے چل ساتھ ساتھ۔ تو ایک آدمی اچھا والا ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوا تھا، اس سے سوچا کہ ایڈمنسٹریٹر سے پوچھا کہ یہ تو بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی پاگل نہیں، یہ کیا یہاں کیوں ہے، تو چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ اس سے کہا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، تم تو ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتے ہو۔ تو کہا تم کون؟ کہا میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ کہا ہاں پہلے میں بھی یہی کہتا تھا یہاں آنے سے پہلے۔ پھر وہ آگے چکرا گیا، بھاگ گیا وہاں سے، اور آگے چلے تو ایک کوٹری سے آواز آ رہی تھی، شبنم شبنم شبنم۔ یہ قصہ ہمارے حضرت نے سنایا، بڑے مزے لے لے کے۔ تو پوچھا ڈائریکٹر سے کہ بھائی یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں یہ بار بار نام لے رہا ہے؟ کہا یہ بیچارہ، ایک لڑکی تھی جس کا نام شبنم تھا، اس کے عشق میں پاگل تھا، لوگ سمجھا رہے تھے لیکن بھوت سوار تھا اس کے اوپر، نہیں سمجھ میں آیا۔ پھر اس لڑکی کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس غم میں بیچارہ پاگل ہو گیا۔ او ہو، ویری سیڈ، بہت افسوس کی بات ہے۔ آگے چلے تو ایک کوٹری سے آواز ایسے آ رہی، اب وزیر اعظم نے کہا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے ڈائریکٹر صاحب، انہوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس کی شبنم سے شادی ہوئی. ایسے اخلاق ہمارے حضرت نے فرمایا کہ صورت سے تھوڑی کوئی اخلاق ہوتے ہیں، صورت دیکھ کے کیوں مرتے ہو ظالم، اندر تو دیکھو اخلاق کیسے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رشتہ کرو تو سب سے پہلے دین دیکھو. فرمایا کہ رشتہ کیا جاتا ہے یا تو مال کی وجہ سے، یا حسن کی وجہ سے، یا دین کی وجہ سے. تم دین کو فوقیت دو کہ دیندار کتنی ہے عورت، اخلاق اس کی کیسے ہیں یہ دیکھو. فرمایا میرے مرشد نے کہ ایک آدمی نئی نئی شادی ہوئی، دلہن لے کے آیا اور جو اس کا گھونگھٹ اٹھایا پہلی رات تو اس نے کہا یو آر ویری ویری بلڈی فول، ہے شکل دیکھو کیسی، اخلاق دیکھو کیسے ہیں. اس طرح سے کتنی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، کتنے گھرانے برباد ہو رہے ہیں صورت پرستی کی وجہ سے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے ہیں. تو دنیا بھر میں حضرت فرما رہے ہیں آج یہی قصے ہیں، کتنے یہی ہیں، جہاں ذرا سا ہوش آیا جوانی کے عمر شروع ہوئی بس یہ بدنگاہی کی وجہ سے آج زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. فرمایا کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں، ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی میں. کتنی جوانیاں برباد ہو گئیں، آج حکیموں کے یہاں لائن لگی ہوئی خمیرے مانگ رہے ہیں، لیکن جو چیز ضائع ہو گئی، جوانی ضائع ہو گئی، پھر کبھی واپس نہیں آتی. ہاتھ سے غیر فطری طریقے سے اپنی طاقت کو جوان ضائع کر رہے ہیں. تصوری تصور میں بیوقوفی کی علامت ہے یہ، تصور میں نہ لیا نہ دیا خام خائیں اپنی طاقت کو ضائع کر دیا. اس لیے بچوں کی نگرانی رکھو، جب ذرا ہوشیار ہو جائیں بچوں کو اکیلا مت رہنے دو، تنہا مت رہنے دو، ڈانٹو ڈپٹو نہیں، سختی مت کرو لیکن نگرانی رکھو، کہیں چھپ کے نہ ان کو کھیلنے دو. اب آپ سمجھا کہ محمد نے لکھا ہے فرمایا ہے کہ اگر بچے چھپ کے کوئی کام کر رہے ہو سمجھ لو کہ وہ اس کام کو برا سمجھتے ہیں، جب ہی چھپ کے کر رہے ہیں ان کو چھپ کے کوئی کام مت کرنے دو، ان کو پیار سے محبت سے تدبیر سے ان کو باہر لے آؤ، جو ایسی جگہ ہو جہاں آپ کی نگرانی ہو. ماں باپ اگر نگرانی کرتے ہیں قربانی دیتے ہیں تب اولاد اچھی نکلتی ہے، قربانی نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ اولاد خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح اپنے بچوں کو، لڑکوں کو لڑکیوں کے ساتھ مت کھیلنے دو، ان کے اندر زنانہ عادتیں آ جائیں گی اور ذرا ہوشیار ہو جائیں گے تو پھر وہ عورت اور مرد کا فرق بھی ان پہ واضح ہو جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بچے 8-10 برس کے ہو جائیں تو ان کے بستروں کو الگ الگ کر دو. کیوں ہیں یہ باتیں، کس نے بتائی؟ مانے دنیا کے عقل مند ترین انسان، اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. جو اس پر نہیں چلے گا خود اپنے پیر پہ کلہاڑی مارے گا. اللہ کا کیا نقصان ہے، دین کا کیا نقصان ہے؟ دین ہمارا محتاج ہے کہ ہم دین کے محتاج ہیں؟ یہ سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہیے. ایک ہی مرتبہ زندگی ملی ہے، اس کو جس نے اللہ اور رسول پر فدا کر دیا، ان کے حکموں کو صحیح طریقے سے اپنے اوپر لاگو کر لیا، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی اس نے لے لی، ہمیشہ ہمیشہ کی مالداری اس نے لے لی. چاہے وہ یہاں کا کتنا ہی فقیر ہو، کتنا ہی پھکڑ آدمی ہو، سائیکل بھی اس کے پاس نہیں، جھونپڑی میں رہتا ہو، چٹنی روٹی کھاتا ہو، لیکن اگر اللہ اور رسول کے قانون پر وہ چلتا ہوگا تو قیامت کے بعد جب آخرت کے اندر مالدار ترین انسان وہ ہوگا. بادشاہ بھی کیا بیچتے ہیں اس دنیا کے، جو بادشاہت اللہ تعالیٰ وہاں دیں گے اسی فقیر کو جو خدا اور رسول کے قانون کو بالا تر رکھتا ہے. اور جتنے رئیس ہیں اگر خدا تعالیٰ کے نافرمان ہیں، 7 سلطنتوں کا بھی مالک دنیا کے اندر ہے لیکن خدا اور رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس سے زیادہ فقیر اور پریشانی اور بدبختی کوئی نہیں ہوگی، اس کی عذاب میں مبتلا ہوگا، دوزخ میں چلا جائے گا خدا نخواستہ. تو میرے دوستو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی مالداری اچھی ہے یا چند دن کی عیش اچھے ہیں؟ چند دن کے حرام عیش، گندی حرکتیں اور گناہ یہ اچھی چیز ہے؟ عقل مندی سے ہم ذرا کام لیں. اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ جو ہمارے نافرمانی نہیں کرے گا اور اعمال صالحہ کرے گا ہم اس کی دنیا کو بھی جنت بنا دیں گے، اس کو مشکلات سے نکالیں گے، احکم الحاکمین خود نکالیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت فرمائی ہے، مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، ہے نا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا، ہم سے ڈرے گا، گناہوں سے بچے گا، ہم اس کے لیے کاموں میں آسانی پیدا فرما دیں گے. اور وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، گناہ نہیں کرے گا اجر عظیم پائے گا. کیسے اجر عظیم پائے گا؟ کیا مزدوری کی آپ نے؟ کیا کام کیا آپ نے؟ اپنے نفس کو دبایا، یہ سب سے بڑا کام ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جہاد اکبر ہے نفس سے جہاد کرنا. ایک میدان جہاد میں ایک مرتبہ تلوار لگی اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، لیکن یہ نفس کے اوپر ہر وقت تلوار پڑ رہی ہے اللہ کے حکم کی، کہ نفس تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھ لو یہ گندی چیزیں، دیکھ لو یہ شکلیں، دیکھ لو گندی فلمیں، دیکھ سن لو گانے اور کر لو گناہ کے کام. لیکن اللہ کا خوف آڑے آ جاتا ہے، نفس کو دباتا ہے. ہر وقت کشتی یہ لڑ رہا ہے اپنے نفس کے ساتھ، ہر وقت اللہ کے حکم کی تلوار اس کے نفس کی گردن پر پڑ رہی ہے. دیکھو جو چراغ جلاتے تھے پہلے، آج بھی شاید جلاتے ہیں بعض لوگ، تو اس کی جو اندر بتی ہوتی ہے وہ جلتے جلتے تھوڑا مدھم ہو جاتی ہے روشنی، تو کیا کرتے ہیں اس بتی کو کاٹ دیتے ہیں کینچی سے، جو اوپر راکھ والی بن جاتی ہے، جل جاتی ہے تو پھر روشنی تیز ہو جاتی ہے. تو ایک بزرگ ہمارے سلسلے کے فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تم اپنے نفس کی خواہشات کا جو گل آ جاتا ہے اس کو کاٹتے رہو، ایمان کی روشنی تیز ہوتی رہے گی، اللہ کا راستہ تیزی سے طے ہوتا رہے گا. یہ ہے میرے دوستو، گناہ سے بچنے پر اللہ تعالیٰ کو بے حد پیار آتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو نفس دیا ہے جو اس کے ساتھ برے برے تقاضے اس کے دل میں ڈالتا ہے. شیطان آ جاتا ہے وسوسہ ڈالنے، دشمن ہم نے اس کے پیدا کیے ہیں، لیکن ہماری محبت میں اور ہمارے خوف سے یہ گناہ سے بچ جاتا ہے. میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو. ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گناہ سے بچنے والا اس قدر پیارا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کے اوپر وہ قینچی چلاتا ہے. لوگ ہنستے ہیں، باتیں بناتے ہیں، کیا جی کہتے ہیں، عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں، کہتے ہیں ارے بہن تم تو اچھی بھلی تھی، تم نے کیوں برقع ہو جائے، تم تو اچھی خاصی تھی، تمہیں کیا ہو گیا؟ اچھی خاصی پہلے تھی کہ اچھی خاصی اب ہو گئی؟ وہ خدا اور رسول کی فرما بردار ہو گئی تو اب اچھی ہو گئی کہ پہلے اچھی تھی؟ وہ سنیے تو ذرا، یہ مخلوق کی واہ واہ سے ہمیں کیا ملے گا؟ قیامت کے دن یہ مخلوق ہمیں کام آئے گی کبھی؟ ہاں، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. وہ دن آنے والا ہے کہ جب والدین اپنے اولاد کو بھول جائیں گے، اولاد اپنے والدین کو بھول جائے گی، کون ہے کہاں ہے، ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی. یہاں تو کیسی محبت جتاتی ہے ماں، لیکن وہاں سب بھول جائیں گے، ایک دوسرے کو، بھائی بھائی کو بھول جائے گا. تو میرے دوستو یہ مخلوق ہمارے کیا کام آئے گی جب ہمارے قریب ترین رشتے ہمارے کام نہیں آ سکتے؟ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی قبر میں نہیں جانا پسند کرتا، کوئی بیوی اپنے شوہر کی قبر میں نہیں جائے گی، کوئی شوہر اپنی بیوی کی قبر میں نہیں جائے. کہاں چلی گئی یہ محبت؟ کہہ رہے ہیں کہ ٹرو لو نیور ڈائز. اب کہاں چلی گئی محبت بھائی؟ ذرا آپ قبر میں جا کے دکھاؤ تو. ذرا آپ جو بیویاں مردوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی، مذاق اڑاتی ہیں اور دھوتو کرتی ہیں، تو آپ ذرا بتاؤ نا کہ وہ بیوی تمہارے کام آئے گی قبر کے اندر؟ پھر کیوں بیوی کے کہنے پہ اللہ اور رسول کو ناراض کرتے ہیں؟ اور جو کام کون آئے گا ہمارے؟ اللہ اور رسول کام آئیں گے. اسی لیے فرمایا میرے مرشد نے کہ کچھ کسی اللہ والے سے تعلق کر کے گناہوں کو چھوڑ کے، اور کچھ ذکر اللہ وہ بتائے گا اس کا اہتمام کر کے اور سنتوں کو اختیار کر کے، تم اپنے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی شمع روشن کر لو. تو ان کن تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو تم میری اتباع کرو، سنتوں کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اس طرح اپنے قلب کے اندر اللہ کی محبت کی شمع لے جاؤ، تاکہ جب موت کی تیز اور تاریخ آندھی آئے گی، ہر طرف اندھیرا ہو جائے گا، تو تمہارے قلب میں جو اللہ کی محبت کی شمع جل رہی ہوگی یہ کبھی نہ بجھنے والی شمع ہوگی. قبر میں بھی تمہاری رہنمائی کرے گی، قبر کی اندھیری میں بھی یہ محبت اللہ کی روشنی کرے گی، اور محشر میں بھی تمہارے کام آئے گی. ہے نا میرے دوستو؟ میں بتاؤں کہ دنیا میں کیا شے ملی، کوئی مجنوں ملا، کوئی لیلا ملی، ہاں مگر اہل دل خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، ہاں مگر اہل دل ایسے خوش بخت ہیں جن سے اختر مجھے راہ مولا ملی، ہے بری یہ گلی بن گئی بے گلی، اے سکھی میں چلی میں توبہ بنی، تو ہے گو من چلی مت دکھا کل بنی، سن رہی ہے دل جلی بھاگ رب کی گلی.
بس اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس زندگی کو ہم اللہ تعالیٰ پر فدا کریں. ہاں، اور کسی پر فدا کیا تو بڑا نقصان ہے، اور فدا کرنا ہے. فدائیت یہ نہیں ہے کہ کچھ دنیا کر لی، کچھ اللہ اللہ کر لی، یہ فدائیت تو نہیں ہوئی کہ کبھی با وفا ہو گئے کبھی بے وفا ہو گئے. یہ تو وفا نہیں ہے. جو وفادار ہوتا ہے وہ ہمیشہ جس سے وفا کرنا چاہتا ہے اسی کا ہو کے رہتا ہے. نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں. آج ہم فیصلہ کر لیں کہ آج کی اس لمحے سے ہم نے پچھلے جتنے گناہ کیے اس پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور ندامت کے ساتھ روئیں اللہ سے کہ اللہ اب تک جتنے ہم نے گناہ کر ڈالے ہیں اے اللہ آپ ہمیں اپنے فضل و رحمت سے معاف فرما دیجیے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ صدق دل سے معافی مانگتا ہے اور ندامت کے ساتھ معافی مانگتا ہے اور آئندہ گناہ سے بچنے کا عزم کرتا ہے، چاہے پہلے کتنے ہی کروڑوں گناہ ہو گئے ہوں، اتنے گناہ ہوں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اس کو اگر ریت کے ذرات سے بھر دو تو اتنے جتنے ذرات ہیں اس سے بھی بڑھ کے اس کے گناہ ہو گئے. مثلا اتنا تو کوئی گناہگار ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف فرما دیتے ہیں بلکہ اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. کیا دلیل قرآن پاک میں، ان اللہ یحب التوابین، اللہ محبوب رکھتے ہیں کثرت سے توبہ کرنے والوں کو، ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والوں کو، معافی مانگنے کو مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں. ایک بات، اور دوسرے یہ کہ آج سے ہم فیصلہ کر لیں. عقل سے سوچو میرے دوستو کہ آنکھ بند ہونے والی ہے کہ نہیں، اور آنکھ بند ہونے کے بعد کون کام آئے گا ہمارے، دوبارہ اٹھایا جانا ہے کہ نہیں، قبر میں سوال جواب ہونا ہے کہ نہیں، وہاں کس کو پکاریں گے مدد کے لیے، ماں باپ کو پکاریں گے کام آئیں گے ماں باپ، بیوی کو پکاریں گے، معاشرے کو پکاریں گے، کون سی طاقت کو پکاریں گے، تمام طاقتیں بیکار ہو جائیں گی، عاجز ہو جائیں گی سوائے ایک اللہ کی ذات کے. یہ وقت آنے والا ہے ہم پر سفر کے نہیں بھائی دوستوں، تو پھر ہم کیوں نہیں اس کی تیاری کرتے. ہمیں یہی نصیحت ملی کہ بھائی احساس تو ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم غلط جا رہے ہیں، ہم غلط جا رہے ہیں، لیکن جب ہم غلط جا رہے ہیں تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے، ٹھیک کرنا چاہیے نا میرے دوستو. تو اسی لیے جو ہے فرمایا کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں لے لے تو پھر راستہ آسانی سے اور مزیداری سے طے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، راستے کھلتے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود یہ راستہ قرآن پاک میں بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ جو تقوی میں سچے ہیں ان کے ساتھ رہو. دیکھو نذرانے والے نہ ہوں، دیکھو تعویذ گنڈے والے نہ ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 70,000 ایسے افراد کی اللہ تعالیٰ بخشش کریں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کیا کرتے ہوں گے. جائز جھاڑ پھونک جائز ہے، لیکن بعض ایسے متوکل اللہ کے بندے ہیں کہ جن کو تعویذ گنڈوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اللہ پر ایسا بھروسہ ہے ان کو، تعویذ کرنا جائز ہے، لیکن وہ یہ ایسے متوکل بندے ہیں کہ خدا تعالیٰ پر اتنا بھروسہ ہے ان کو کہ تعویذ وغیرہ نہیں کرتے. 70,000 ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت سے داخل فرمائیں گے. اور فرمایا کرتے تھے میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کہ صحابہ کے گلوں میں تعویذ نہیں ہوتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا. آپ سے عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ایک تعویذ دے دیجئے ہم کو، لیکن کبھی نہ صحابہ نے مانگا نہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ دیا. ہاں فرماتے تھے کہ صحابہ کے گلوں میں تعویذ نہیں ہوتے تھے، تلواریں لٹکی ہوتی تھیں. آج ہمارا کیا حال ہے، کس قدر عقیدہ تعویذوں پر عمومی طور پر جم گیا ہے کہ تعویذ سے کام بن جائے گا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ بھی ایک قسم کا شرک اور غیر اللہ ہے کہ تعویذ پر اعتماد ہونا اللہ پہ اعتماد نہ ہونا. بعض لوگ اس قدر آگے بڑھ گئے ہیں تعویذ کے اندر، اس قدر ان کے عقیدہ بیٹھ گیا ہے، ہمارے مرشد نے تو اب منع ہی فرمایا کہ بھائی تعویذ وغیرہ دیا ہی نہ کرو، کیونکہ تمہارے خود ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کسی کو شفا ہو گئی تمہارا خود عقیدہ ہو جائے گا تعویذ میں شفا ہے اللہ کے پاس نہیں ہے. آہستہ آہستہ راستہ بدل جاتا ہے, بہت خوفناک راستہ ہے یہ. ہاں تو فرمایا کہ یہ جو کام کرنے کا ہے وہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ سارے راستے کھول دیں گے. ایک تو یہ کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو, اور دوسرے یہ کہ گناہوں کو چھوڑنے کی صدق دل سے کوشش کرو, اور اپنے مرشد سے اس کی تدبیر پوچھو کہ ہمارے اندر یہ عیب کی بات ہے تو ہم اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. یہ عادت ہم سے جاتی نہیں ہے, بدنگاہی کی عادت ہے, بدگمانی کی عادت ہے, غیبت کی عادت ہے, جھوٹ کی عادت ہے, تکبر کی عادت ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا اور لوگوں سے لڑنا جھگڑنا, ہر وقت گالم گلوچ کرنا. تکبر کتنی بری بیماری ہے کہ شیطان کو اسی مرض نے مردود کرایا, ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. ابا واستکبر, تو یہ کبر کی تعریف, تکبر کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, الکبر بطر الحق وغنت الناس, کہ کبر جو ہے وہ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا, دو چیزوں سے تکبر بن ہے, حق کا انکار کرتا ہے. مثلا ایک مسئلہ شریعت کا بتا دیا کہ بھائی تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا, اپنی مٹھی ہو, بچے کی مٹھی نہ ہو, حجام کے بچے کی نہ ہو, تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. تو جب مسئلہ معلوم ہو گیا, صاحب بتائیے کہاں لکھا ہے, نہیں ہم نہیں مانتے, یہ نہیں وہ نہیں, یہ تکبر ہو گیا. بتا دیا کہ بھائی مردوں کے لیے چلتے وقت اور کھڑے ہوتے وقت دو حالتوں کے اندر ٹپنے کا کھلا رکھنا واجب ہے, اس کا ڈھانکنا گناہ کبیرہ اور حرام ہے. اب دکھلائیے صاحب, نہیں ہم نہیں مانتے اور ہم تکبر سے نہیں ڈھانکتے. کسی حدیث میں ہے ایسی بات, لیکن اگر تکبر کی وجہ سے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صراحت فرماتے, اور یہ نہ فرماتے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹپنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. یہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یحب المسبل, اللہ تعالیٰ ٹپنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے. اور ابھی جو گزشتہ یہ شب برات گزری ہے اس میں حدیث پاک میں روایت ہے کہ تین اشخاص ایسے ہوں گے جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوگی, ان میں ایک ٹخنا ڈھانکنے والا بھی ہوگا, آدھی ٹخنا ڈھانکنے والا. اگر غلطی سے ہو جائے فوراً اس کو اوپر کر لے, لیکن ایک آدمی مانتا نہیں ہے اور اس کو ڈھانک کے ہی رکھتا ہے تو ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی, الا من تاب, جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو یہ تکبر کتنی بڑی بیماری ہے کہ حق کو ماننے سے, حق پہ عمل کرنے سے روک لیتی ہے اور جہنم کی طرف اس کا راستہ چل جاتا ہے. تو ایسی بیماریاں اپنے مرشد کو بتلائے, اور گناہ چھوڑنے کی صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگے کہ اللہ ہمیں ہمت تو اللہ نے دی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر داڑھی رکھنے کی ہمت نہیں ہے, ٹخنا کھولنے کی ہمت نہیں ہے, اور شرعی پردے کی ہمت نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. لیکن بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ایک بات تو یاد رکھو, یہ نہ سمجھو کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے. اگر ہمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تقویٰ فرض نہیں کرتے. اور جن گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, یعنی شرعی پردہ نہ کرنا اور نگاہوں کو خراب کرنا, جھوٹ بولنا, چغلی کھانا, شراب پینا, جتنے بھی گناہ ہیں, غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, غیبت کرنا, تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے, یہ بھائی سراسر بری چیزیں ہیں, بری باتیں ہیں, بری عادتیں ہیں. تو بری عادتوں کو اللہ نے منع کیا تو یہ کوئی ناانصافی ہے بھائی, یہ کوئی ظلم ہے؟ یہ تو ہمارے لیے سراسر فائدہ مند ہے, ہمارے لیے بھلائی کا راستہ ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں, ہمارا ہی فائدہ ہے اس میں, اللہ کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے اس کے اندر بھائی. تو میرے عزیزوں اور دوستوں, صدق دل سے ہم کوشش کریں کہ آپ جو ہے بلکہ اپنے آپ سے عہد کریں کہ اب آئندہ جو بات ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کو ناپسند ہے اسے ہمیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی, ہے نا؟ کب چھوڑیں گے؟ مرنے کے بعد تو چھٹ جائے گا. چھٹ جانے پہ کوئی ثواب نہیں ہے, کوئی کام نہیں بنے گا, چھوڑنے پر کام بنے گا, زندگی میں چھوڑنے پر کام بنے گا. تو ایک بات تو ہم فیصلہ کر لیں انشاءاللہ تعالی کہ آج سے جو بات ہمیں معلوم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اس جذبے کے ساتھ, میرے دوستو, جب تک یہ جذبہ نہ ہوگا نا پھر شیطان بہکا دیتا ہے, آدمی لڑک جاتا ہے ادھر ادھر, معاشرے کی نظر ہو جاتا ہے. یہ جذبہ رکھو کہ مر جائیں گے لیکن اللہ آپ کو ناراض نہیں کریں گے, آپ کا قانون نہیں توڑیں گے, اپنا دل توڑیں گے, لیکن لوگ, لاکھ لوگ ہنس رہے ہیں. خواجہ صاحب ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں, فرماتے ہیں بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں, تیری خاطر یہ خونے تمنا منظور کرتے ہیں. ہمارے دل میں بھی ولولے ہیں، ہمارے دل میں بھی ہے کہ بھائی ان حسینوں کو دیکھ لو، داڑھی منڈا لو، یہ کر لو وہ کر لو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو بظاہر، لیکن یہ بظاہر عیش و عشرت کی زندگی ہے، حقیقت میں بتا دیا کہ دلوں پر ایسے لوگوں کے عذاب ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے یہ دوسروں کی دولت اور چمک دمک دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں کہ واہ بھائی بڑا ان کے اوپر اللہ کا فضل ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا فضل ہو۔ کافروں کو دیکھو کتنی دولت اللہ نے ان کو دی ہے، کتنی ترقی ان کو دی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان پر اللہ کا فضل ہے؟ یہ فضل نہیں ہے ان پر، یہ ان کو مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ قلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اللہ فرمانے تم کھا لو پی لو تھوڑا سا، یہ دنیا ہی ہے تمہارے لیے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تم مجرم ہو، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سوچے تو صحیح کہ ہم ان لوگوں کی چمک دمک اور ان کی دولت سے کتنا متاثر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اتنا متاثر ہوئے کہ ان جیسی شکلیں بنانے لگ گئے، داڑھیوں کو موڑنے لگ گئے، ان جیسے کپڑے بنا لیے، پینٹ شرٹیں بنا لی، اور لڑکیاں بچیاں ہماری ٹائٹس پہن رہی ہیں اور بے پردہ باہر نکل رہی ہیں، کیونکہ یہی مصیبت ہے، جب سے ٹی وی آیا اور یہ کیبل آیا اور اب یہ اسمارٹ فون چلے آ رہے ہیں، بچوں کو بھی دلا کے برباد کر دیا، بچوں کی زندگی برباد ہو گئی اس سے۔ یہ بچوں کو دلانا جہنم کے راستے پر چلانا ہے میرے دوست، سمجھو کہ آپ نے دوزخ کے حوالے کر دیا اپنی اولاد کو، یہ محبت نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ دشمنی ہے، یاد رکھنا ہماری بات۔ اور بڑے بھی جو ہے اپنے آپ کو پہلوان نہ سمجھیں، ہاں بڑے بھی اس میں پھسلے چلے جا رہے ہیں، ایک چھوڑ لاکھوں واقعات ہو رہے ہیں گھر ٹوٹنے کے صرف اس موبائل کی وجہ سے، فیس بک پہ دوستیاں اور یوٹیوب اور کیا کیا خرافات اس کے اندر ہے، عشق لڑا رہے ہیں اور گھر توڑ کے بھاگ رہے ہیں، عورتیں بھی بھاگ رہی ہیں گھروں سے، بچیاں بھاگ رہی ہیں گھروں سے میرے دوستوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم یہ اب عہد کر لیں کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی کو خدا اور رسول کے حکموں کے مطابق پورا پورا ڈھالنا ہے، اور اپنے آپ ہی نہیں بلکہ کسی کی رہبری میں ڈھالنا ہے۔ ہاں ورنہ اولاد پہ سختی کر بیٹھتے ہیں، بیوی بچوں پہ سختی کر بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، نتیجہ جو ہے وہ مثبت نہیں آتا، منفی آ جاتا ہے سختی کرنے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے۔ تو کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفص میں نو گرفتاروں میں ہوں، کسی اللہ والے سے پتا پوچھو کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کیسے کریں، فلاں مسئلہ آ گیا اس سے کیسے نمٹیں، یہ مسائل آ رہے ہیں کیسے نمٹیں، بیوی نہیں مانتی اس کو کیسے سمجھائیں، کیسے منائیں، یا بیوی کا شوہر نہیں مانتا، پردہ نہیں کراتا، ایسے بھی بےغیرت مرد ہیں کہ اپنی بیوی کو بے پردہ پھیرانے پر مصر ہیں، ایسے بھی بےغیرت ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اولاد پردہ کرنا چاہ رہی ہے لیکن وہ ننگا پھرانا چاہتے ہیں، ایسی بےغیرتی، ایسی جو ہے وہ حماقت اور جہالت بعض لوگوں کے اندر ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بے عزت کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پردہ کرانے پہ جو ہے راضی نہیں ہے، مار پٹائی بھی کر رہے ہیں بازے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے، ایسی بیٹیاں بھی ہیں ہماری ماشاءاللہ کہ ماں باپ مار رہے ہیں، پٹائی کر رہے ہیں، گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں آپ ہمیں جان سے مار دیں، ہم تھوکا اوڑھنا نہیں چھوڑیں گے، پردہ کرنا نہیں چھوڑیں گے، ایسے بھی اللہ تعالیٰ قوت دے دیتے ہیں، مگر قوت کہاں سے دیتے ہیں، وہی ہے کہ بھائی کسی اللہ والے سے انہوں نے معاملہ پوچھا کہ ہم کیسے چلیں کیا کریں، اللہ والوں سے تعلق کرنے سے وہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے کہ سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر لومڑی کی پیٹھ پر شیر ہاتھ رکھ دے تو پھر لومڑی کا کیا حال ہوتا ہے کہ اس چیتے کا کلہ ایک پنجے میں پھاڑ دیتی ہے، یہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے، شیرانہ ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، اللہ والوں سے تعلق ہم کریں، انشاءاللہ یہ ہمت ہمیں مل جائے گی، اور ہر چیز میرے مرشد فرماتے تھے اس کے والے سے ملتی ہے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، آم ملتا ہے آم والے سے، امرود ملتا ہے امرود والے سے، کبھی کپڑے والے سے کوئی دودھ مانگنے نہیں جاتا، کبھی دودھ والے سے کوئی کپڑا پھل لے لے نہیں جاتا، تو اللہ کس سے ملتا ہے؟ اللہ والوں سے۔ اگر اللہ چاہیے ہے تو کونو مع الصادقین، اللہ کا قرآن پاک میں دستور نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم اگر ہمارے پیاروں میں رہو گے، صدیقین میں رہو گے، تو تم بھی صدیقین بن جاؤ گے، اگر تو سنگ خار آؤ مرمر بھوی، کہ اگر تم سنگ خار بھی ہو، پتھر ہو، پتھر دل ہو، چوب صاحب دل رسی گوہر شوی، اگر کسی اللہ والے سے تعلق کر لو گے تو تمہارا یہ پتھر یاقوت بن جائے گا، گوہر بن جائے گا، قیمتی ہو جائے گا میرے دوستوں۔ تو یہ کام کرنا ہے کہ نہیں؟ اور رمضان المبارک کا مہینہ قریب قریب آ ہی گیا ہے، اس میں دو کام مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا ذریعہ بتا دیا، کہ مکان بتا دیا کہ تم کو تقوی کہاں سے ملے گا؟ اولیاء اللہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی اختیار کرو، اور تقوی سے جو تقوی اختیار کرتا ہے کون ہو جاتا ہے؟ اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کی دوستی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو رمضان شریف کا اور اولیاء اللہ کی صحبت کا ایک ہی مقصد ہے، تقوی، اور تقوی سے ولایت ملتی ہے، اللہ کی دوستی ملتی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ گویا ڈبل انجن ہمارے پاس آ گیا، ایک اولیاء اللہ کی صحبت کا اور ایک روزے سے تقوی اختیار کرنے کا. روزہ تقوی کا سبب ہے نا، تو روزہ رکھیں گے تقوی ملے گا. تو دو انجن لگ گئے، جیسے پہاڑ پہ ریل جاتی ہے تو ایک انجن آگے لگتا ہے ایک پیچھے لگتا ہے، پیچھے والا دھکیلتا ہے آگے والا کھینچتا ہے، اسی طرح یہ دو انجن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. تو رمضان المبارک کی خصوصی عبادت یہ ہونی چاہیے کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اولیاء اللہ کی صحبت میں ہم گزاریں، اپنے مرشد بنا لیا تو مرشد کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے اندر خاص طور سے بچنے والے، جس سے بہت ہی تیزی سے ہماری عبادات ضائع ہو جائیں گی میرے دوستو، یعنی کوئی حساب نہیں ہے. یہ ایک تو بدنگاہی ہے، نگاہ خراب کرنا. اس مہینے میں سختی سے ہم ارادہ کر لیں کہ اپنی ایک نگاہ بھی ہم نے خراب نہیں کرنی. ہاں، آنکھوں کا زنا ہے میرے دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے زنا لعین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی، کسی نامحرم کو نہیں دیکھنا اور کسی بے ریش لڑکے کی طرف نظر نہیں اٹھانی. یہ دو چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، نامحرم رشتے ہوں یا بازار والے عورتیں بے پردہ ہوں یا پردہ والی کیوں نہ ہو، ہم کیوں نظر اٹھا کے دیکھیں؟ ہم اپنا راستہ دیکھیں، نگاہیں ہوں نیچی، چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. یہ بت ہیں غیر اللہ کے، حسین شکلیں حسین عورتیں بت ہیں، ان کی جانب نہ لپکیں، نگاہیں ہوں نیچی، چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. یہ ایسا گناہ ہے میرے عزیزوں، میں کیا عرض کروں کہ لاکھوں تہجد کا نور لے جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، کتنے بڑے بزرگوں نے یہ بات فرمائی ہے. یہ میری بات نہیں ہے کہ ایک بد نظری لاکھوں تہجد کا نور لے جاتی ہے. آپ کتنی مشقت سے تہجد پڑھتے ہیں، کتنی مشقت سے نوافل و اذکار کرتے ہیں، سارا نور منٹوں کے اندر نہیں سیکنڈوں کے اندر ضائع ہو جاتا ہے میرے دوستوں. حدیث پاک میں ہے کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیں. کیسے پھاڑتا ہے روزے کو، کیسے پھاڑتی ہیں چیزیں، کیا چیز پھاڑتی ہے؟ گناہ پھاڑتے ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ ہم ارادہ کر لیں. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ اس مہینے کے اندر، بلکہ اس مہینے سے پہلے ہی، جیسے سفر کوئی اہم سفر ہوتا ہے اس کے لیے دو چار روز پہلے سے آدمی سامان سفر باندھنا شروع کر دیتا ہے، تیاری شروع کر دیتا ہے، اس مہینے کی ہم تیاری شروع کر دیں، پریکٹس ابھی سے شروع کر دیں کہ ہم نے ایک نگاہ بھی خراب نہیں کرنی. اور میرے مرشد فرماتے تھے کہ یہ زمانہ بہت ہی مقدس زمانہ ہے، اگر ہم اس ایک مہینے کے لیے، جس کو بدنگاہی کی عادت ہے، مثلا مرض پڑا ہوا ہے، کسی مریض کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر یا وہ علم ہو جائے کہ یہ گناہ کرتا ہے، اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے میرے دوستوں. جو گناہگار کو حقیر سمجھتا ہے وہ خود قابل حقارت ہے. ہمارے حضرت کی تو یہ نصیحت ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا جائز نہیں، چاہے کتنا ہی گناہگار ہو. گناہ سے نفرت کرو لیکن گناہگار سے نفرت نہ کرو. تو فرمایا کہ کسی کو کتنی بھی سخت عادت ہو بدنگاہی کی یا کسی بھی گناہ کی، لیکن وہ اس ایک مہینے کے لیے فیصلہ کر لے کہ یا اللہ ایک مہینہ میں آپ پر فدا کرتا ہوں، ایک مہینہ جو ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک گناہ بھی نہیں کروں گا، ایک نگاہ بھی خراب نہیں کروں گا، اور نامحرموں کا تصور بھی نہیں لاؤں گا جان بوجھ کر، اور ان میں گناہوں میں میں مشغول نہیں ہوں گا. یہ ایک مہینہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پورا ایک مہینہ تقوی سے گزاروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا، داڑھی کو نہیں چھیلوں گا، ایک مٹھی سے کم نہیں کروں گا، ٹخنا کبھی نہیں ڈھانکوں گا، بدنگاہی نہیں کروں گا، جو کچھ بھی ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ عجب نہیں کہ اس بندے پر پیار آ جائے. اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی برکت سے تمام 11 کے 11 مہینے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے اس کو تقوی والی، اپنی دوستی والی حیات عطا فرمانے. تو ایک مہینہ جو ہے یہ تو ہم پکا پکا وعدہ کر لیں اپنے آپ سے, اور خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے بھائی, کوئی پیر سے ڈر کے نہیں, مخلوق سے ڈر کے نہیں, اللہ کے خوف سے. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو نگاہ کی حفاظت ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. گھروں کے اندر اگر نامحرم عورتیں ہیں ان سے بچیں گے, ان سے بے تکلف ہی کرنا بھی حرام ہے, ان کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے. اور کوئی ضرورت کا کام ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ روکھی آواز سے نامحرم سے بات کرے. کوئی سودا سلف لانا ہے, کوئی چیز اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنی ہے, پردے سے بات کرے اور روکھی آواز میں بات کرے. یہ نہ سوچے کہ یہ کیسے کہیں گے کہ یہ بد اخلاق ہو گئے. ہمارے مرشد فرماتے تھے رحمۃ اللہ کہ خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو بد اخلاقی اختیار کرو گے, کروڑوں کروڑوں خوش اخلاقیاں اس پر قربان ہو جائیں, تو اس بد اخلاقی کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں, اب ایئر ہوسٹس آ گئی, اب اس سے چبا چبا کے باتیں کر رہے. یہ اگر ہم روکھی آواز میں بات کریں گے تو یہ کیا سوچیں گے کہ ملا بڑے بد اخلاق ہیں. ایسی خوش اخلاقی کو مارو گولی. اللہ کی خاطر سے بد اخلاقی اختیار کرو. اللہ کا حکم ہے فلا تخزعن بالقول. عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ نامحرم سے لچکدار آواز میں بات نہ کرنا, نرم آواز میں بات نہ کرنا. یہی ہو رہا ہے کہ آج کل ٹیلی فونوں کے اوپر عورتیں آپریٹر رکھتے ہیں تاکہ چبا چبا کے بات کرتی ہیں, گھیرتی ہیں کسٹمر کو, ہے نا. ہمارے حضرت کا ایک شعر یاد آ گیا, فرماتے ہیں دھوکہ نہ کھائیو آواز سے اے دوست, دھوکہ نہ کھائیو آواز سے اے دوست, صورت میں اور آواز میں میچنگ نہیں ہوتی. معلوم نہیں شکل کیا ہے, آواز تو عورتوں کی ہوتی ہے باریک, اب جو دیکھو گے اچھا یہ تو تھا کچھ اور سوچا کچھ تھا نکلا کچھ کچھ. تو میرے دوست تو طرح طرح کے یہ ہیرے ہیں شیطان کے, انسان کو برباد کرنے کے, اس کا ایمان اور اسلام تباہ کرنے کے. تو ہم یہ عہد کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نامحرموں سے جو شریعت کا جو طریقہ ہے اور جو طریقہ اور جو مسئلہ پیش آئے, الحمدللہ 24 گھنٹے میں حاضر ہوں. یہ فون نمبر وغیرہ لکھے ہوئے ہیں, پتہ ہے ہمارا. میں انشاءاللہ تعالی اپنے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق ہر مسلمان بھائی اور بہن کی میں رہنمائی کے لیے تیار ہوں. خط لکھیں, میسج کریں, انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا, اپنے مرشد کی تعلیمات ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہم عہد کر لیں کہ ایک نگاہ بھی اس مہینے خراب نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر بالفرض کوئی خطا ہو گئی, اسی وقت اسی زمین کے ٹکڑے پر ندامت کے ساتھ نظر نیچی کر کے, نظر مارتے ہوئے نہیں, نظر نیچی کر کے ہم اللہ سے اسی وقت استغفار کریں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, معاف فرما دیجیے, ہے نا. اور دوسری چیز غیبت, یہ زبان جو ہے اس کی 20 آفتیں ہیں. 20 طرح سے زبان سے گناہ ہوتا ہے, جس میں غیبت بہت ہی بڑا گناہ ہے, حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں اس کو فرمایا کہ یہ ایسا ہے, کیا تم محبوب رکھتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, یعنی غیبت ایسی چیز ہے. اور فرمایا کہ دیکھو آئین مومن, حدیث پاک میں ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے, لیکن آئینہ عیب اسے ہی بتاتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے. ہر ایک انسان کو تو نہیں بتاتا کہ فلاں آدمی میں یہ عیب ہے. بس آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں, اگر آپ کی ناک چپٹی ہے بتا دے گا تمہاری ناک چپٹی ہے, اگر تمہارے گال پچکے ہیں بتا دے گا گال پچکے ہوئے ہیں, لیکن دوسروں سے تو نہیں گاتا. تو اسی طرح یہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو مومن کا کوئی عیب نظر بھی آ جائے تو وہ دوسروں سے گاتا نہیں پھرتا. اور غیبت ہے یہ مرض کہ کسی آدمی میں واقعتاً کوئی برائی ہو اس کے پیچھے اس کو بیان کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو بالکل حق بات کر رہے ہیں, تو حق بات تو ہے لیکن خدا تعالیٰ نے اسی حق کو منع کر دیا کہ خبردار میرے کسی بندے کی ذلت اور رسوائی کا کام نہ کرنا, میرے بندے کو ذلیل نہ کرنا. اس میں جو عیب ہے وہ میرا اس کا معاملہ ہے, تم کو کوئی حق نہیں حاصل کہ تم اس کو دوسری میری مخلوق کے اندر رسوا کرتے پھرو. لہذا غیبت سے بہت بچنا ہے. خصوصاً میں خواتین سے گزارش کرتا ہوں, کیونکہ اور کوئی کام نہیں, کوئی نہ کوئی گپ شپ لگانے بیٹھ جاتی ہیں ٹیلی فون پہ, ٹائم پاس کریے. ٹائم پاس نہیں ہوتا بلکہ ٹائم فیل ہوتا ہے. اسی طرح 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 کی مشغولیات ہیں کہ بھائی ٹائم پاس کر لے, ٹائم پاس نہیں ہو رہا چلو ڈبو کھیلنے چلتے ہیں, چلو نیٹ کیفے چلتے ہیں, چلو اپنے فون کے اندر ہی کچھ نہ کچھ شروع کر دیتے ہیں. بس سمجھو کہ تم نے دوزخ کا راستہ اختیار کر لیا, اور نہ صرف دوزخ بلکہ تم نے اپنی زندگی کو دوزخ بنانے کا انتظام کر دیا. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر گرفتار صفات بدخودی ہم جو دوزخ ہم عذاب سرمدی, کہ اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تم کو دوزخ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ذات خود دوزخ بن جائے گی, یہ زندگی دوزخ بن جائے گی. بے چینی اور عذاب تم نے خرید لیا اس گناہ کے بدلے میں. اللہ تعالی ہم سب کو پوری پوری حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. غیبت سے خوب بچیں, خبردار. اور غیبت کا سننا. حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے غیبت کرنے والے کا دفاع کیا, جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کیا, اللہ تعالیٰ اس کی دنیا دونوں جہان میں مدد فرمائیں گے. کیسے دفاع کریں کہ جب کوئی غیبت کر رہا ہو کہہ دو بھائی یہ غیبت نہ کرو ہمارے سامنے, ہم نہیں سنتے. قرآن پاک میں اس کو منع فرمایا ہے اور مردہ بھائی کا گوشت کھانا فرمایا ہے, اور وہ وہاں اگر وہ نہیں مانتا تو وہاں سے اٹھ جانا واجب ہے. ہاں, کوئی شرم نہ کرو, کیسا بھی رشتہ ہو اگر غیبت فرمایا کہ اگر شیخ کی مجلس میں بھی غیبت ہو رہی ہو وہاں سے بھی اٹھ جانا واجب ہے, وہاں سے بھی اٹھ جانا واجب ہے, کیونکہ اللہ کا قانون کے آگے شیخ بھی کوئی چیز نہیں ہے, ہے نا میرے دوستو. تو دوسرا یہ کہ اگر قدرت ہو تو اس کا دفاع کرو. ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی شخص غیبت کرنے آ جاتا تو حضرت خاموشی سے سنتے رہتے سنتے رہتے, جب وہ غیبت کر چکتا تو فرماتے بھائی جو کچھ تم نے کہا ہے سب بالکل غلط ہے, ہم ان کو جانتے ہیں ویسے ہیں, ایسے رد کرتے تھے ان کا. تو ایسے آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نصرہ اللہ فی دنیا والآخرہ, اللہ اس کی دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے. اور جو آدمی غیبت کرتا ہے یا سنتا ہے اور اس پر قدرت ہونے کے باوجود بھی دفاع نہیں کرتا اور نہ ہی وہاں سے اٹھ کے جاتا ہے, ادرکہ اللہ فی دنیا والآخرہ, اللہ تعالیٰ اس کی گردن پکڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو میرے دوستو غیبت سے بھی انشاءاللہ بچیں گے نا. کبھی برائی کسی کی دل چاہے تو فوراً اپنی زبان کو ہم روک لیں گے, اور بیجا غصے سے بھی ہم روکیں گے, کیونکہ روزے میں اکثر ہم لوگوں کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, کھوپڑی جلدی گرم ہو جاتی ہے. تو ایسے موقع پر بھی خوب ضبط سے کام لیں گے, اور یہ روزہ یہ غصہ جو ہے یہ روزے کو بالکل پھاڑ ڈالتا ہے. غصہ ایسی چیز ہے کہ نیکیوں کو یہ بالکل آگ کی طرح کھا جاتا ہے میرے دوستو, بیجا غصہ. اور ابھی کل بھی ایک رو رہے تھے, نادم تھے, اسی غصے کی وجہ سے ان کا گھر ٹوٹ گیا. بات چھوٹی سی ہوتی ہے شیطان اس کو بہت بڑا دکھا دیتا ہے, اور آنند فانند انسان منہ سے مغلظات بک دیتا ہے, بعد میں پھر اس کو افسوس ہوتا ہے. اس لیے بیجا غصے سے بھی ہم خوب اپنے زبان کو روکیں گے. غصہ آ جائے تو بھائی آنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو نافذ نہیں کرنا ہے, زبان کو اپنے روک لینا ہے فوراً. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ لیجئے, حدیث پاک میں علاج ہے, اور چند گھونٹ پانی کے پی لیجئے اگر ہو سکے, اور ہو سکے تو وضو کر لیجئے, کیونکہ غصہ آگ سے ہے, اور آگ کس سے بجھتی ہے؟ پانی سے. آپ پانی پی لیجئے, وضو کر لیجئے, غسل کر لیجئے, اور ایک کام اور کر لیجئے کہ جس پر غصہ آ رہا ہو یا تو اس کو اپنی نظر سے ہٹا دیجئے یا اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیجئے, انشاءاللہ تھوڑی دیر میں غصہ کافور ہو جائے گا اللہ نے چاہا. پھر اگر ضرورت ہو کسی تنبیہ کی, جیسے اولاد پہ غصہ ہے اس کو کچھ سمجھانا ضروری ہے, اب غصہ ختم ہو گیا کیونکہ غصہ عقل کو رخصت کر دیتا ہے, آل فال دیتا ہے آدمی. اب غصہ جب جاتا رہا, مزاج معتدل ہو گیا, طبیعت معتدل ہو گئی, اب آپ سوچ سمجھ کے تنبیہ کر دیجئے, بیوی کو کرنی ہو, اولاد کو کرنی ہو, دوست کو کرنی ہو, اب آپ اس کو آرام سے سمجھا دیجئے کہ بھائی ایسی غلطی آئندہ نہ کرنا, یہ کام آئندہ نہ کرنا, بس یہ طریقہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رمضان المبارک کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک دو باتیں اور کہہ دوں بھائی, ابھی رمضان سے متعلق یہ ہے کہ بھائی حفاظ کرام تراویاں سناتے ہیں, تو جو لوگ جو ہے وہ پیشاور ہیں, پیسہ لیتے ہیں سننے کا سنانے کا, ایسے لوگوں سے یہ سودے بازی جائز نہیں ہے. یہ قرآن پاک کو خرید و فروخت کرنا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہمارے سلسلے کے بزرگ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سامع ایسا نہیں ملتا یا پڑھانے والا ایسا نہیں ملتا تو آپ صورت تراوی پڑھ لیں, اس لیے کہ تراوی 20 رکعت پڑھنا سنت موقعہ ہے, لیکن قرآن پاک سننا اور سنانا ہے تو بہت فضیلت کی چیز, اور رمضان مبارک کا اس سے خاص تعلق ہے, روزوں کے ساتھ, رمضان کی راتوں کے ساتھ قرآن پاک کو خاص تعلق ہے. لیکن اگر نہیں ملتا کوئی ایسا حافظ جو اللہ کے لیے پڑھائے, اور پیسہ طے کرے کہ ہم اتنا پیسہ لیں گے, جیسے ہم نے سنا کہ حیدرآباد میں اس کی باقاعدہ منڈی لگتی ہے اور وہاں سے لوگ یہاں گاؤں گھوٹ سے آتے ہیں اور پیسہ مانگتے ہیں 10-10, 20-20 ہزار روپے, جس کا جیسے بھی ہوا, تو یہ جائز نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ سورۃ تراویح پڑھ لیں, کیونکہ قرآن پاک کا پورا تراویح کے اندر سننا مستحب ہے. اگر نہیں سنا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، ایک بڑی فضیلت سے ہم محروم ضرور ہو جائیں گے، لیکن اگر گناہ سے بچنے کے لیے، اس غیر شرعی جو ہے معاہدے سے بچنے کے لیے اگر ہم سورت تراوی پڑھیں گے تو انشاءاللہ پورا قرآن سننے کا ثواب ضرور ملے گا، اس لیے کہ آپ شریعت کا ایک حکم پورا کر رہے ہیں۔ تو ایک تو بات یہ، دوسرے یہ کہ حافظ صاحب کو چاہیے کہ پوری داڑھی ہو ان کے ایک مٹھی، کیونکہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی جو کاٹتا ہوگا، جس کے قدرتی ہے اس کو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو کاٹتا ہوگا ایک مٹھی سے ایک چاول کم بھی کتراتا ہوگا اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اور اسی طرح کالا خضاب مردوں کو جائز نہیں ہے، بعض ائمہ حضرات کالا خضاب لگاتے ہیں، اس کو ان کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے یہ بھی۔ البتہ یہ ہے کہ جس جگہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو کالا خضاب لگا ہوا ہو امام صاحب کے داڑھی میں، تو پیچھے مقتدی کو ظاہر ہے قدرت نہیں ہوتی، وہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے مقتدی کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اپنے اختیار سے ظاہر ہے کوئی آدمی سامنے رکھے گا تو اپنے اختیار سے رکھے گا، پھر اس کو بھی گناہ ہوگا۔ تو ایسے حفاظ کرام، اور اسی طرح ٹفنا ڈھکا ہوا ہو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ٹفنا نہ ڈھکا ہوا ہو اور صحیح طریقے سے نماز پڑھائیں۔ بعض لوگ رمضانی داڑھی رکھ لیتے ہیں، رمضان قریب آتا ہے داڑھی بڑھانا شروع کر دیتے ہیں، یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ہے، اور اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی اپنی پناہ میں رکھے، اپنی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور کوئی بات تو نہیں رہے گی؟ یہاں کل کیا کیا باتیں کہہ رہے تھے یہ بتا دینا، بتا دینا ہے۔ وہ تو چلو حفاظ کرام کے اپنا معاملہ ہے، وہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے نا، جن اصل تو بات ہو رہی گناہ سے بچنے کی، بس یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاة والتسلیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ خاص فضل فرما دے، رمضان المبارک کا مہینہ کیا، اے اللہ ساری کی ساری زندگی ہمیں تقوی کامل نصیب فرما دے، رمضان میں بھی خوب اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے، اور بارہا ایسے مقدس اور مبارک زمان و مکان ہم سب کو مقدر فرما دے، اور ان کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ پورا پورا ثواب لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کسی بھلائی سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ خصوصاً یہ بدنگاہی نے اے اللہ دنیا میں بھی پریشانی اور بربادی کا سامان کر رکھا ہے، اے اللہ آخرت بھی ہماری برباد ہو رہی ہے، اے اللہ گھروں کے اندر شرعی پردے کی توفیق عطا فرما، گھروں سے کیبل اور ٹی وی یہ گناہوں کے آلے، آنکھوں کے زنا کے آلے، یہ سنیما آنکھوں کا زنا کرنے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لینے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ ناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے بدنگاہی کرنے والے پر، اور جو بدنگاہی کا سبب بنے، یعنی جو عورت بے پردہ پھرتی ہے اس پر بھی لعنت کی بد دعا ہے، جو ان کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت کی بد دعا ہے، جو موبائلوں میں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھتے ہیں، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ اے اللہ ہمیں ان سب باتوں سے خوب خوب بچنے کی توفیق عطا فرما، بدنگاہی سے اور بدگمانی سے اور غیبت سے اور حرام غصے سے اور اے اللہ تکبر سے اور عجب سے اور حسد سے اور کینہ سے اور بخل سے، اے اللہ تمام کے تمام برے عادتوں سے اور گناہوں سے اے اللہ مکمل ہم سب کو معافی بھی نصیب فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں کو ہمارے معاف بھی فرما دیجئے، اور آئندہ اے اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اللہ والوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کسی سچے اللہ والے کی صحبت جس کو ابھی حاصل نہیں، اللہ اس کو اپنے کرم سے وہ صحبت نصیب فرما، وہ تعلق نصیب فرما، اور ہم سب کو جذب فرما لیجئے، اور ہم سب کو اے اللہ تمام مسلمانوں کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے، جن کو تنگی ہے رزق میں اللہ گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تنگی کو اللہ فراخی سے بدل دے، مصیبت کو عافیت سے بدل دے، غموں کو خوشی سے بدل دے، پریشانی مصیبت کو عافیت سے بدل دے، راحت سے بدل دے. اے اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے دنیا کے بھی کام بنا دے اور آسان فرما دے، اور آخرت کے بھی تمام کام بنا دے اور آسان فرما دے. تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے. اے اللہ جن کے بچیوں کے رشتے نہیں آئے، اپنے کرم سے اے اللہ بچے اور بچیوں دونوں کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما دے، اور جن کے رشتے ہو گئے ان کو پیار اور محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، مودت کے ساتھ، پوری دینداری کے ساتھ اے اللہ دین پر استقامت کے ساتھ توفیق نصیب فرما دیجیے. اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجیے. میرے مرشد دامت برکاتہم اور ان کے زوجہ محترمہ بیمار ہیں، اور اللہ گھر والے بھی بازے بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. میرے مرشد کی عمر مبارک میں برکت عطا فرما، اور میرے مرشد کے ادارے جامع حکیم الامت کو اللہ خوب خوب ترقی اور خوب وسائل ہر طرح کے وسائل سے فیض یاب فرما. اے اللہ خوب خوب برسا دے، اللہ تمام وسائل کو برسا دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو واقعی آہستہ آہستہ گرم ہو جاتا ہے.